जी नुसैरी के हवाले से ये अर्ज करूं कि
जैसा जनाब ने कल बड़े उम्दा अशार पढ़े, मुझे बहुत पसंद आए थे। ये बात भी जहन में रखने की ज़रूरत है कि ज़ाहिर है कि मौलाए कायनात ने की तलवार पे चली, तो ज़ाहिर है कि जिस पे भी मौला की तलवार चलती है, ज़ाहिर है कि वो तो जहन्नम में ही जाता है। तो हम दिल से भी नफ़रत उनके लिए रखते हैं और रखनी चाहिए जिस पे मौला की तलवार चलती है, उससे जाहिर सी बात है कि नफरत है। कल का जनाब का शेर बड़ा उम्दा था, आपने जो फरमाया कि काफिर जाहिर सी बात है कि मुनाफिक से अफजल है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि मुनाफिकीन इन्नल मुनाफिकीन फिद दरकिल असफले मिनन नार। तो जनाब की सेहत सलामती के लिए एक बुलंद आवाज से सलवार।
दुआ के लिए इल्तिमास किया गया है। एक ब्रदर जनाब अब्बास अकबर साहब शदीद बीमार हैं, आईसीयू में हैं, और मलिक हक नवाज साहब के लिए भी इल्तिमास किया गया है। तो आप हजरात से गुजारिश है हम सब मिलके 5 मरतबा अम्मन युजीब। आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। अम्मन युजीबुल मुफ्तर इज़ा दआहु यक्शिफ़ सू أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء 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 اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خاصة هؤلاء المنظورين بجاه محمد وآله الطاهرين.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس لأوليته ابتداء ولا لأزليته انقضاء وانحسرت الأوصاف عن كنه معرفته وردعت عظمته العقول والذي لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد البتحاء سيد المرسلين والأنبياء أبي القاسم محمد المصطفى. وعلى الجوهرة القدسية البتول العذراء سيدة النساء فاطمة الزهراء وعلى بعلها أمير المؤمنين وبنيها الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على بقية الله وحجته الكبرى الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء ولولاه لساخت الأرض بأهلها واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال أيضا: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وقال الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام: لزرارة ابن أعين عندما علمه هذا الدعاء: اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك
اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. صلوات. And someone asked Imam Hussein ibn Ali alayhim as-salatu was-salam, Ma ma'rifatullah? What is the ma'rifat of Allah? First of all, the ahadith of Imam Hussein alayhi salam are ghanimat. They are one of the biggest blessings. They are very much precious for us. Because of the fact that Allama Tabatabai Rahmatullah alayhi says that we don't have any ahadith of Imam Hussein alayhi salam. 10 years of his imamat span, his imamat duration is 10 years long. There is zero hadith narrated by the Shias from Imam Hussein alayhi salam. Look at the behavior of the community towards Sayyidul Shuhada alayhi salam. Unless and until Imam Hussein alayhi salam announced that he is doing the Qiyam and uprising, and since those last few months of his life when he announced the Qiyam, that's where we have only few hadith narrated from Hussein ibn Ali alayhi salam after his announcement of Qiyam. So look at the behavior of the community towards Sayyidul Shuhada. So of course, the hadith of Imam Hussein, the hadith of every masoom is ghanimat. But the hadith of Imam Hussein alayhi salam is very much precious for us. Because there are only very few. That was the condemnable behavior of the community towards the Imam. So when somebody asked Imam Hussein ibn Ali alayhi salam, what is the ma'rifat of Allah? So in these nights, we were discussing the concept of the ma'rifat of the Imam because of the fact that the ma'rifat of the Imam of our time is the prerequisite for joining the caravan of Hussein ibn Ali. And for joining the caravan of Imam Sahib al-Zaman, عجل الله تعالى فرجه الشريف, which all of us are obliged to join and have no other option on the table except to join the caravan of the Imam of our time. So when somebody asks Imam Hussein Islam, what is the ma'rifat of Allah? Allah ki ma'rifat kise kehte hain? Imam Hussein alayhi salam replies back, ma'rifatu ahli kulli zamanin imamahum alladhi yajibu alayhim ta'atuhu. Ma'rifat, people of each time having the ma'rifat of the imam of their time whose obedience is wajib on their neck. So look at the question and look at the answer. The guy was asking about the ma'rifat of Allah. The answer arrived about the ma'rifat of the Imam. Isn't that right? The question was, ma ma'rifatullah? What's the ma'rifat of Allah? Imam Hussein doesn't talk about the ma'rifat of Allah by using the word Allah. Instead he says, explaining the concept of ma'rifat of Allah, he says, ma'rifat of the Imam of the time, people having the ma'rifat of the Imam of their time, whose obedience is wajib on their neck. So it becomes crystal clear that the ma'rifat of the Imam of our time is equal in its value to the ma'rifat of Allah subhanahu wa ta'ala. There is zero difference between the ma'rifat of the ma'soom and the ma'rifat of Allah. That's how we recognize Allah. That's the standard procedure of operation. That's the SOP.
standard operation procedure of a mu'min, because we have to have the ma'rifat of Allah subhanahu wa ta'ala. The first wajib that falls in the neck of every baligh girl or boy reaching the age of Islamic maturity is to have the ma'rifat of Allah. And the ma'rifat of Allah is impossible to get unless and until you have the ma'rifat of the imam of your time. So it has to come back to the ma'rifat. And nothing is accepted without the ma'rifat, because I already told you in one of the previous speeches, the beautiful hadith of Amir al-Mu'min alayhi salam in Nahjul Balagha, that it, la yaqbalu Allahu amalan illa bima'rifah. Allah does not accept any amal except with the ma'rifat. So for the acceptance of all the amal that we perform, we need to have the ma'rifat. And this beautiful dua which Imam has taught to Zurara ibn A'yan, one of the all-time greatest companions of Ahlul Bayt. You barely find people in the companions of Ahlul Bayt alayhi salam, with due respect to all of them, but you barely find people so high in their ruhaniyat and status and izzat in the eyes of Ahlul Bayt themselves as Salman Farsi and Muhammad ibn Muslim and Zurara and Abu Basir and Jabir al-Ju'fi. These are some of the greatest personalities of our history in the ashab, among the ashab of Ahlul Bayt. Zurara ibn A'yan, the 11 members of his family, we call them in Ilmul Rijal, we call them Alul Alu A'yan. 11 members of their family, all of them are great personalities. But on top of all is Zurara ibn A'yan, narrated countless huge number of ahadith from Imam al-Baqir and from Imam al-Sadiq alayhi salam, and so much that Imam Sadiq alayhi salam says, "Lawla Zurara laqultu anna ahadith abi satadhhab." If Zurara was not there, Imam Sadiq alayhi salam says, if Zurara was not there, I would have said that the ahadith of my father would have been gone. So every human till the day of judgment who is practicing the teachings of Imam al-Baqir alayhi salam, Zurara ibn A'yan is getting the sawab of all of our ibadat. So now you understand the greatness of Zurara. And it's not a matter of surprise, brothers and sisters, that all the high content hadiths are narrated by the high level companions. You never find in the history a high content hadith narrated by a lowly person. Because the Prophet and Ahlul Bayt alayhi salam, you know, they always used to talk to people according to their respective mental levels. So whatever they used to talk to Salman, they would never talk to Abu Dharr, because there is a difference between Abu Dharr and Salman, difference of one level. And whatever they would talk to Abu Dharr, they will never talk to Miqdad, who belongs to the 8th level of Iman. And whatever they used to talk to Miqdad ibn al-Aswad al-Kindi, they will never talk to whom? Ammar ibn Yasir, who belongs to the 7th level of Iman. So that's the way it goes. You want to know deeper and more secret knowledges of Ahlul Bayt? You need to elevate your ruhaniyat and ma'naviyat and spirituality. And that's how they will teach you what your spirituality deserves. Because in Ilmul Irfan we say, you get what you deserve. Whatever you don't deserve, don't expect to receive. Unless you make yourself deserving first. And that you will find the blessing of Allah arriving through the Ahlul Bayt to you. So all the high content hadiths are narrated by high-level companions. So it's not a matter of surprise that this beautiful dua which I recited in the beginning, and I would love for my youth, my children, that each and every one among you should remember and memorize this glorious dua so that we can keep on reading this dua and benefit from the noor of this dua. Oh my Lord, give me your ma'rifat. Bless me with your ma'rifat. Provide me the noor of your ma'rifat. Allahumma arrifni nafsaka. Because if you don't, fa innaka in lam tu'arrifni nafsaka, if you don't happen to provide me your ma'rifat, I would not have the ma'rifat of your prophet. And, oh my Lord, give me the ma'rifat of your Rasul, your messenger, because if you don't provide me the ma'rifat of your messenger, I would not end up having the ma'rifat of your imam, your hujjat. And, oh my Lord, give me the ma'rifat of your hujjat, because if you don't provide me the ma'rifat of your hujjat, zalaltu an deeni, I will be misled from my religion. That's what it takes. You don't grow horns when you get misled. That's what it takes if you are misled and misguided, going astray. As soon as you lack the ma'rifat of the imam, you are misguided. You are not on a straight path. Anybody and everybody who is not having the ma'rifat of the imam of his time is not on the sirat al-mustaqim. Only those people who have the ma'rifat of the imam are the ones who are walking in the sirat al-mustaqim. And so the way we walk over the sirat al-mustaqim here is the way we're going to walk on the sirat al-mustaqim, the bridge of sirat, there on the Day of Judgment. Because Day of Judgment is nothing but the zuhur, an appearance of how we used to live back then in the life of this dunya. We have 100 plus names for Day of Judgment in Islam. And one of those 100 plus names of Yawm al-Qiyamah is Yawm al-Zuhur, when the things would appear. So there's nothing new is going to happen on the Day of Judgment. Whatever has already happened in the life of dunya back then will appear and become apparent and zahir upon you to understand. It was already apparent for those who had the ma'rifat and did not have the hijabat and curtains of sins blocking their vision to see the malakutu samawati wal ard, the hidden realities of the heavens and earth. Things were already visible for them. But those are the people who didn't have that status. Things were not clear upon them. Things will become clear and zahir on the Day of Judgment. So we call it Yawm al-Zuhur. We don't call it Yawm al-Huduth, where new and new things, upcoming things are happening on the Day of Judgment. No, it's not Yawm al-Huduth. Day of Judgment is Yawm al-Zuhur, not Huduth. Nothing new happens. The past things that have already happened will appear. You didn't know it. Now you will realize what has already happened. So the way we used to walk over Sirat al-Mustaqim back then in the life of this world, the same way we are going to walk over Sirat al-Mustaqim, the bridge of Sirat there. Bridge of Sirat itself would be, would be a bridge hanging through the hellfire or over the hellfire. These are two aqwal, two qawl, two statements among our mufassireen. And then we have the speeds of each and every category mentioned, which category of humans are going to pass over the bridge with what speed. Some will be passing over with just like the flash of the lightning, and others will be like running, some others will be like walking, and some others will be tumbling down, walking a step and falling down the next step, and some others will be basically thrown into the hellfire during the walk, because that's what they deserved. So when we do the wudu and we pour the water on our right hand and then we pour the water on the left hand, we read those du'as that we learned from the Prophet and Amirul Mumineen alayhi salam. Allahumma la tu'atini kitabi bishimali. Pouring the water on the left hand. Oh my Lord, don't hand over my book of deeds into my left. وَلَا تَجْعَلْهُ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِي. And don't make it be hanging into my neck, because that's how it would be for the bad doers. Their book of deeds would either be handed over into their left hand, or B, it would be hanging in the necks of those people, or C, it would be handed over from behind their backs. So what do we say in the dua? Allahumma la tu'atini kitabi bishimali. Oh my Lord, don't give me the book of deeds into my left. وَلَا تَجْعَلْهَا مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِي. It is mustahab to read the dua pouring the water on the left hand. Don't make the book of deeds hanging into my neck. And وَلَا مِنْ وَرَاءِ ظَاهِرِي. Neither from behind my back. وَجَنِّبْنِي من مقطعات النيران او اعوذ بك من مقطعات النيران. And oh my Lord, I seek your and I seek your refuge from مقطعات of the fire. What are the مقطعات of the fire? As the people will be walking over the bridge of Sirat, the flames of the fire will take revenge from all those zulm and violations of hukukun nas that the people had performed back then in the life of dunya. And the soul of a human is made to be such custom created by Allah that nothing can compensate for the harams committed by the soul except tawbah, which we have to do in the life, not after the death, and B, the hellfire. These are only two things that can clean the soul. Either the tawbah or the hellfire. Hellfire's flames are the cleaning agent for the soul. Except if somebody is subjected to the lutf of Allah, which is beyond our control, it's entirely his job and his wish to apply the lutf or not to apply. So basically, hellfire will be taking the revenge and people will fall down then and there. The way we used to walk over Sirat-e-Mustaqim here, similarly, we will walk over the bridge of Sirat there. So if somebody is supporting the walayat of Ahlul Bayt completely and fully, he will be walking in the same format on the bridge of Sirat. Because in the hadith of the Holy Prophet, we learned that the Sirat-e-Mustaqim is nothing but Imam Amirul Mu'mineen Ali ibn Abi Talib. Imam Ali is the Sirat-e-Mustaqim. What else is the Sirat? So whatever is your behavior towards the Walayat of Ali is going to determine how are you walking over the bridge of Sirat. Bridge of Sirat is not a physical bridge here. You know, adakku min ash-sha'r. You know, thinner than the hair. And azlamu min al-layl, darker than the night. Wa ahaddu min as-sayf, and sharper than the edge of the sword. This kind of bridge is not a physical bridge. According to what my teacher Ayatullah Jawadi Amulul Hafizahullah said, that Sirat-e-Mustaqim as durune insan migzarad. Sirat-e-Mustaqim is a path that walks through the inner self of the human. Sirat-e-Mustaqim ek aise raaste ka naam hai jo insan ke batin ke andar se guzar raha hai. یہ کوئی آسمانی یا زمینی راستے کا نام نہیں ہے, یہ انسان کے باطن کے اندر سے گزرنے والے راستے کا نام ہے. آپ کے باطن کا کس حد تک ارتباط ہے ولایت علی کے ساتھ, ساری بات یہ ہے. لہذا معرفت امام بنیادی حیثیت رکھتی ہے انسان کی نجات کے لیے, جو کہ انسان کی نجات اسی پہ وابستہ ہے کہ انسان زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرے, جو کہ اللہ کی معرفت ہے. لہذا تمام صالحین کا یہی شعار رہا ہے, اور سعد ابن عبداللہ الاشعری القمی اور احمد ابن اسحاق القمی, یہ دونوں جلیل القدر ہستیاں, احمد ابن اسحاق کا میں نے کل آپ کی خدمت میں ذکر کیا جو امام عسکری علیہ السلام کے وکیل تھے, اور سعد ابن عبداللہ الاشعری القمی, یہ دونوں امام عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امانتیں لے کر آئے اہل قم کی طرف سے. چنانچہ روایت میں یہ ہے کہ جب امام عسکری علیہ السلام کے حضور میں آئے, امام مہدی علیہ السلام 3 سال کے ہیں مولا کی گود میں, 3 سال کے ہیں صاحبزادے امام کی گود میں, اور مولا امام عسکری علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جو بالفاظ دیگر جو امانتیں جو سامان جو کچھ لے کر آئے ہو وہ حوالے کرو میرے بیٹے کے تاکہ وہ حلال کو حرام سے جدا کر لے. تو یعنی یوں نہیں کہا بلکہ یوں کہا کہ ان کے حوالے کر دو. چنانچہ اب آ کے سعد ابن عبداللہ نے ان بوریاں وہ یہ تھیلے جو تھے ان کو کھولا. اب امام زمانہ علیہ السلام جو 3 سال کے بچے ہیں کیا فرماتے ہیں میرے مولا کہ اپنے والد گرامی سے, کیا صحیح ہے کہ آپ کے بیٹے کا ہاتھ نجس مال پہ لگے ہیں؟ مولانا اس سے پہلے کہ وہ بوری کھول کے تھیلا کھول کے سارے مال جو کہ سارے اموال جو لے کر آئے ہیں اہل قم کی امانت امام کے سپرد کرنے، اس سے پہلے کہ وہ بوری کھولتے مولانا پہلے ہی فرما دیا کہ اس کے اندر کل مقدار کتنی ہے، اور یہ بھی فرما دیا امام زمانہ نے کہ اس کے اندر ایک دین درہم ایک اس کوائن کے سلسلے میں فرمایا کہ جو شہر رے میں کا بنا ہوا کوائن ہے، اس کی کوائننگ وہاں ہوئی ہے، وہ حرام کا ہے. اور اس کا سبب کیا بیان فرماتے ہیں، وہ دیکھیں کتنی دقیق نگاہ معصوم کی، کہ وہ تیار نہیں ہے کہ حرام مال کے اوپر ان کا ہاتھ بھی لگے. یہ ہے معصوم کی شان. تو چنانچہ کہتے ہیں کہ یہ شخص یہ مال بالفاظ دیگر میں I'm paraphrasing all these narrations in my own words in these and future speeches. امام کیا فرماتے ہیں کہ یہ شخص جو تھا یہ سوا من اون لے کر اور نساج کے پاس گیا. اس زمانے میں اون سے جو کپڑے بنا کرتے تھے لوگ، جن کو نساج کہتے ہیں، ان کے پاس گیا اپنا لباس اپنا کپڑا بنوانے کے لیے دینے کے لیے. اور اس کے بعد جب کپڑے کو لینے کے لیے گیا یہ شخص، تو وہاں دکاندار کہتا کہ تمہارا لباس تو میں تیار نہیں کر سکتا، وہ تو میں نہیں بن سکا اس لیے کہ میری دکان پہ چوری ہو گئی. اور جب چوری ہو گئی تو انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے پھر میرا پیسہ تو واپس کرو. تو جب پیسہ واپس کرنے کی باری آئی، اون واپس کرنے کی باری آئی، تو اون واپس کرنے کی جب باری آئی تو اس شخص نے سوا من اون دیا تھا لباس بننے کے لیے، اور سوا من کے بجائے ڈیڑھ من کے پیسے، ڈیڑھ من اون اس سے وصول کر لیا. یعنی ایک چوتھائی اون رب، ایک چوتھائی من اون زیادہ وصول کر لیا اپنے حق سے. اور اب جو اون اس نے پہلے دیا تھا اس کو وہ سستے سستی کوالٹی کا تھا، اور جو اون وصول کیا چوری شدہ مال کے بدلے میں وہ ہائر کوالٹی کا تھا. اس اون کو لے جا کے کسی اور کو دیا، کسی اور درزی کو اپنا لباس سلوایا اور لباس کو بیچ دیا، اور اس لباس کے بیچے ہوئے لباس کے پیسے میں سے یہ ایک پیسہ اس میں شامل ہے، جس کو امام زمانہ ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. لہذا ہمارے فقہا کیا کہتے ہیں کہ معصوم حرام سے بیزار ہیں، برات کرتے ہیں، ہاتھ بھی لگانے کے لیے تیار نہیں ہے حرام پیسے کو. یعنی کہ اب شراب کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، حرام بک رہا ہے، اور پنجتن پاک کے نام کا تبرک شراب کے پیسے سے بٹ رہا ہے. وی کین ناٹ ری انوینٹ دا ویل کین وی؟ رسول اہل بیت کے ضوابط، ہم یہود و نصارہ نہیں ہیں کہ ہم اپنے معصوموں کی بیان شدہ تعلیمات کے اندر تحریف کر دیں. یہ انہی کو مبارک ہو یہ روش، یہ ہمارے یہاں یہ روش نہیں چلتی ہے. ہمارے یہاں رسول اہل بیت کا سکھایا ہوا حلال محمد حلال ابدا الى یوم القیامہ وحرامہ حرام ابدا الى یوم القیامہ. محمد کا حلال روز قیامت تک حلال رہے گا، اور محمد کا حرام روز قیامت تک حرام رہے گا. ہمارے اور غیروں کے درمیان فرق یہ ہے کہ غیروں کے دین کے ذمہ داروں اور ٹھیکے داروں نے اپنے رچ انفلوئنشل ایلیٹ کلاس کے پریشرز کے سامنے دین کا ڈبو دیا، کیونکہ اپنے ایلیٹ کلاس کے پریشرز کو ان کے ملا برداشت نہیں کر سکے اپنی دنیا داری اور دکانداریوں کے سامنے. یہ فرق ہے مسلمانوں میں اور دوسروں کے ملاؤں میں، کہ ہمارے علماء ہر دور میں ایسے باکردار علماء رہے ہیں اور ہیں آج بھی، کہ جنہوں نے اہل بیت کے سکھائے ہوئے معروف کو معروف مانا، عمل کیا، ترویج کی اور سودے بازی نہیں کی، اور اہل بیت کے سکھائے ہوئے منکر کو منکر سمجھا، اس سے اجتناب کیا اور سودے بازی نہیں کی. یہ فرق ہے ہمارے علماء میں اور ان کے لوگوں میں. لہذا ان کے لوگوں کی صورتحال یہ ہے کہ جنہوں نے ظلم پہ کمپرمائز کیا اور لوگوں کی ہون نفس خواہشات نفسانی کی خاطر اللہ کی طرف سے وحی میں نازل ہونے والی تعلیمات کے اوپر سودا کر لیا، ڈیل بنا لی، خاموش ہو گئے، قبول کر لیا، ویریفائی کر دیا، مہر تصدیق ثبت کر دی، اور ثبت کرنے کے ذریعے سے پورے معاشرے کے گناہوں میں حصہ دار بن گئے. जितनी डेटिंग हो रही है, जितनी हरामकारी हो रही है, जितनी शराबें पी जा रही हैं, इस सब का जिम्मा उन मुल्लाओं के सर है जिन्होंने इसको जस्टिफाई किया कौम के लिए, अपनी दुकानदारी को सब बरकरार रखने के लिए। हमारे यहां कभी भी ऐसा काम नहीं हुआ। चुनांचे जनाबे शुएब अलैहिस्सलाम पे अल्लाह ताला ने वही नाजिल की कि आपकी उम्मत के 1,00,000 लोगों पे मैं अजाब नाजिल करूंगा, 40,000 बुरे, 60,000 अच्छे। जनाबे शुएब अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के नबी हैं, मासूम हैं, अल्लाह से पूछते हैं कि 40,000 तो वाजे है, इन अदर वर्ड्स कि भाई जाहिर है वो बुरे हैं, मगर 60,000 पे क्यों? कहा कि ये लोग वो थे कि जिन्होंने हराम को होते देखा मगर इसके ऊपर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। लिहाजा हम तो उस तरह के नहीं हैं, हम तो इस तरह के नहीं हो सकते कि हमारे सामने हराम काम अंजाम पाए और हम खामोश रह जाएं, ये नहीं हो सकता। क्योंकि पैगंबर अकरम फरमा गए हैं अस्साकितु अनिल हक शैतानुन अखरस, हक के ऊपर चुप रहने वाला गूंगा शैतान है। यानी वो शैतान जो हम आप जिसका सुबह शाम तस्करा करके अल्लाह की पनाह मांगते हैं, उस शैतान से, उस शैतान की तो जबान है ना, बोलता है ना, बोल सकता है ना। ये साहब के जो हक के ऊपर बोलने के लिए ही तैयार नहीं है, लोग क्या कहेंगे? मुआशरा मुझे अगली मरतबा बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा? लोग मेरी तारीफ करेंगे या तारीफ करना बंद कर देंगे? बोला सुना, यानी दुनियादारी, दुनिया आ गई दीन के रास्ते में। तो ये लोग, ये साहब जो कि हक की हिमायत करने के लिए तैयार नहीं है, खामोश बैठे हैं, ये भी शैतान ही है और ये गूंगे शैतान है। वो तो जबान रखता है, बोल सकता है, ये बेचारा बोल भी नहीं सकता। तो लिहाजा हमारे यहां मुनकर को मुनकर कहा जाएगा और मारूफ को मारूफ कहा जाएगा, इसलिए कि हम अहले बैत के दामन से वाबस्ता हैं। ये फर्क है हम में और गैरों में। हम सिरात मुस्तकीम से वाबस्ता हैं, ये फर्क है हम में और गैरों में। हम हक के परस्तार हैं जिनके सिलसिले में पैगंबर अकरम फरमा गए कि अली माल हक वल हक मा अलीन यदूर माहू है सुदार, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है, जहां अली जाते हैं हक वहां जाता है। अब जितना जितना आप हक के साथ हैं, आप ये देखना चाहते हैं कि मेरा मौलाए कायनात के हुजूर में कितना तकर्रुब है, कितना मैं नजदीक हूं मौला से, तो कोई बुरी बात नहीं, कोई लंबी चौड़ी मुश्किल बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील। जस्ट देख, ये देख लीजिए कि आप हक से कितना करीब है, आप अपनी जिंदगी में कितना हक को के ऊपर एतकाद रखते हैं, आपके अकीदे के अंदर सारी की सारी चीजें हक है या कुछ बातिल भी आमेख्ता हो गया है, आपके आमाल के अंदर सारी की सारे आमाल, सारे के सारे आमाल हक हैं या कुछ बातिल और रस्म रिवाज भी आमेख्ता हो गई हैं, आपके अखलाक के अंदर सारी की सारी चीजें हक हैं या कुछ बातिल सिफात जिनको सिफात रजीला कहा जाता है वो भी रूह का हिस्सा बन के मलकाए नफसानिया में तब्दील हो गई हैं। तो जितना आप हक से कुर्ब और तकर्रुब रखते हैं उतने मौलाए कायनात से कुर्ब और तकर्रुब रखते हैं, क्योंकि ये तो फैसला हो चुका। मैं तो पहले ही बयान कर चुका हूं आपके हुजूर में कि फैसले तो हमारे साथ जिंदगी के तमाम उमूर के रसूल अहले बैत कर चुके। वी आर नॉट हेयर टू डिसाइड, मेक डिसीजंस फॉर अवर लाइफ इन एनी मैटर, पॉलिटिकल अफेयर्स, सोशल अफेयर्स, फाइनेंशियल अफेयर्स, फैमिली मैटर्स, पर्सनल ड्यूटीज, ऑल द डिसीजंस हैव ऑलरेडी बीन मेड बाय द प्रॉफिट इन अहले बैत। वी आर नॉट हेयर टू मेक डिसीजंस, वी आर हेयर टू इंप्लीमेंट देयर प्री एग्जिस्टिंग डिसीजंस। इसीलिए मैं हमेशा ये जुमला दोहराता हूँ और बाज़ जुमलों को दोहराता रहना चाहिए, क्योंकि वो हैं ही इतने इम्पोर्टेंट कि वो नुकात इतने मुहिम हैं कि उनके ऊपर ताकीद होनी चाहिए कि जब आप इमाम बारगाह में आते हैं, मस्जिद में आते हैं, प्लीज लीव योर ओपिनियंस एट होम, डू नॉट ब्रिंग योर ओपिनियंस इन द इमाम बारगाह और मस्जिद। यहाँ हाँ, ये हमारा लिविंग रूम नहीं है कि मेरी मर्जी चले, लिविंग रूम में भी मेरी मर्जी नहीं चलती, वो भी अल्लाह की शरीयत से बालातर थोड़ी है, अल्लाह की शरीयत से माफोक थोड़ी मेरा लिविंग रूम। मगर ये तो लिविंग रूम भी नहीं है, ये तो रसूल अहले बैत का घर है, ये तो अल्लाह का घर है, मस्जिद खुदा का घर होता है, हुसैनिया इमाम बागा रसूल अहले बैत के साथ मंसूब है, ये उनका घर है, उनकी शरीयत के फैसले इंप्लीमेंट किए जाएंगे। ये फला पैसे वाले साहब या फला
صاحب اثر و رسوخ صاحب کی انفلوئنس کے تحت پالیسی معین نہیں کی جائے گی.
لہذا ہم میں اور غیروں میں فرق یہ ہے کہ ہم نے معروف کو معروف قائم رکھا ہے قربانی کے ذریعے سے, ہم نے کمپرومائز نہیں کیا. ہم نے منکر کو منکر قائم رکھا ہے, اس لیے نورانیت قائم ہے کہ ہمارے عرفا کے حضور میں جا کے لوگ تھر تھراتے ہیں, لوگ کانپتے ہیں. ہم نے تو ائمہ طاہرین کو نہیں دیکھا مگر ان کی عظمت کے بارے میں پڑھا ہے روایتوں میں, ٹھیک ہے نا. کیا کہا تھا فرزدق نے مولا امام سجاد علیہ السلام کے سلسلے میں,
یکادو یمسکہ عرفان راحتہ, یکادو یمسکہ عرفان راحتہ رکن الحطیم اذا ما جاء یستلمو. اور کیا فرماتے ہیں کہ یغضی حیاء و یغضا من محبتہ فما یکلم الا حین یبتسم. کتنے پیارے شعر ہیں, مجھے تو بڑے پسند ہیں فرزدق کے شعر. اگر آپ ان کا ترجمہ بھی پڑھ لیجئے عربی کے اس عمدہ قصیدے کا تو آپ یقیناً محظوظ ہوں گے. تو کہتے ہیں کہ جب میرے مولا سے حجر اسود کو چومنے کے لیے آتے ہیں تو یہ رکن حتیم, خانہ کعبہ کے ہر رکن کے نام ہیں, جس رکن جس کونے کے اوپر حجر اسود نصب ہے جو علامت امامت و ولایت ہے, اس رکن کو رکن حتیم کہا جاتا ہے اسلام میں. تو یہ رکن حتیم کے پاس جب میرے مولا حجر اسود چومنے آ رہے تھے تو رکن حتیم کا بس نہیں چل رہا تھا کس طریقے سے مولا کو تھام لے اور جانے نہ دے. جب مولا چومنے آئے تھے تو رکن حتیم کا بس نہیں چلا تھا کیسے مولا کو تھامنے اور جانے نہ دیں. اور کہتے ہیں فرزدق کہ یغضی حیاء, لوگ تو ان کے سامنے اتنے زیادہ شرم کی وجہ سے بول نہیں سکتے, اتنی ہیبت ہے ان کی. وہ یغضا من محبتی ہی فما یکلمو الا حین یبتسمو, جب تک مسکرا نہ دیں لوگوں سے گفتگو نہیں ہوتی ان کے حضور میں. کتنی ہیبت ہے معصوم کی, اتنی ہیبت, یہ نورانیت. ہم نے تو معصومین کو دیکھا نہیں, ہم نے سب پڑھا ان کے سامنے. ہاں ہم نے بڑے بڑے عرفا کو دیکھا ہے, ہم نے نائب امام زمانہ, ہم نے بڑے بڑے عرفا کی ہستیاں ہمارے سامنے مثال کے طور پہ موجود ہیں کہ جن کے حضور میں ہم جیسے حقیر لوگ, ہماری مانند حقیر لوگ جب پہنچتے ہیں تو ہیبت سے کانپ رہے ہوتے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے معروف کو معروف سمجھا اور منکر کو منکر سمجھا. آپ نے دیکھا ہوگا کس انداز سے جب شیورڈ ناٹزے گیا تھا مرحوم امام خمینی کے حضور میں, کس انداز سے بیٹھا ہوا تھا. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ابھی ان کی گفتگو شروع نہیں ہوتی تھی کہ لوگ ان کے چہرے کو دیکھ کے زار و قطار رو رہے ہوتے تھے. ایک دفعہ ہمارے استاد آیت اللہ جوادی عاملی فرما رہے تھے اپنے تفسیر کے درس میں کہ جس شخص کو دیکھ کے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, ابھی گفتگو شروع نہیں کی, دیکھ کے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, وہ شخص نور ہے. کیونکہ سوائے نور کے کسی اور چیز میں یہ طاقت ہے ہی نہیں کہ آپ کو دیکھ کے خدا یاد آئے, دیکھ کے خوف خدا ہے. ابھی گفتگو شروع نہیں ہوئی, دیکھنے سے خدا کا خوف آ رہا ہے کہ انسان کی آنکھوں سے آنسو جار, بے ساختہ آنسو جاری ہیں, روک ہی پا رہے, تھم ہی نہیں رہے اشک. جب جناب عیسیٰ سے کسی نے پوچھا تھا کہ یا روح اللہ من نجالس, اے روح خدا ہم کس کے ساتھ ہم نشینی اختیار کریں, کیا فرمایا تھا, من یذکرکم اللہ رؤیتہ, جس کو دیکھنے کے ذریعے تمہیں خدا یاد آ جائے. یزید فی علمکم منطقہ, اور جس کی گفتار سے تمہارے علم میں اضافہ ہو. ویرغبکم فی الاخرت عملہ, اور اس کے عمل کے ذریعے سے تمہارے لیے رغبت پیدا ہو آخرت کے سلسلے میں. ایسے انسان کے ساتھ ہم سے نشینی اختیار کرو. تو چنانچہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہیبت اور یہ جلالت معروف کے اوپر عمل کرنے اور منکر سے مکمل طور سے پرہیز کرنے کی وجہ سے آتی ہے, اس کے بغیر نہیں آ سکتی. یہ توکل کی وجہ سے آتی ہے, یہ اس کے بغیر نہیں آ سکتی. یہ جہاد کی وجہ سے آتی ہے فی سبیل اللہ, یہ اس کے بغیر نہیں آ سکتی. یہ اس کی وجہ سے یہ ساری نورانیت آتی ہے. چنانچہ انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں، اپنے عقائد میں،
اپنے اعمال میں، اپنے اخلاق میں حق کا ساتھ دیں. جتنا جتنا ہمارے عقائد کے اندر، اخلاق کے اندر، اعمال کے اندر باطل کی آمیزش ہے، ہوگی، اتنا ہم مولا کائنات سے دور ہیں. کیونکہ مولا تو باطل کے نزدیک بھی نہیں پھٹکتے، اور نہ باطل مولا کے نزدیک آ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ تو طے ہوا ہوا، یہ تو ڈیسائیڈڈ ہے. لہذا ہم جتنا حق سے نزدیک ہو سکتے ہیں، اتنا ہم ہو جائیں، ہم اتنا مولا سے نزدیک ہوتے جائیں گے. اب آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ مولا سے کتنے زیادہ مولا کے قریب ہیں. تو پیغمبر اکرم فرما گئے ہیں، حدیث ثقلین، حدیث متواتر ہے، اہل سنت اہل تشیع دونوں کی طرف سے نقل ہوئی، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ ہے وعطرتی اہل بیتی، میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. دو گراں قدر یا دو بھاری چیزیں، دونوں طرح سے ترجمہ صحیح ہے. تارکن فیکم الثقلین بھی پڑھنا عربی گرامر کی روح سے بجا ہے، اور تارکن فیکم الثقلین پڑھنا بھی بجا ہے. یا دو بھاری چیزیں ثقلین، یا ثقلین دو ویلیویبل چیزیں گران قیمت. چنانچہ اب کتاب اللہ ہوا عطرتی اہل بیتی، کتاب خدا یعنی قرآن اور میری عطرت اہل بیت، عطرت میری اہل بیت. چنانچہ اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں امام زمانہ علیہ السلام سے کتنا نزدیک ہوں، صلوات پڑھی ہوں، تو پھر مجھے یہ دیکھنا چاہیے میں قرآن سے کتنا نزدیک ہوں. جتنا میں قرآن سے نزدیک ہوں گا، اتنا ہی میں امام زمانہ سے نزدیک ہوں. کیونکہ امام زمان اہل بیت تو قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے، یہ تو ڈیسائیڈڈ میٹر ہے. وَإِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو ہی نہیں سکتے. حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضُ، جب تک مجھ سے حوض پر نہ مل لے، یعنی جب تک پیغمبر اکرم سے حوض کوثر سے پہ ملاقات نہ کر لے، اس وقت تک قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے الگ ہو سکتے ہی نہیں ہے. They are inseparable. بس اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ میں مولا امام زمانہ کی بارگاہ میں کتنا مقرب ہوں. دیکھ لیجئے آپ قرآن پہ کتنا عمل کر رہے ہیں، کہ قرآن و اہل بیت تو جدا نہیں ہے. لہذا جتنا آپ قرآن پہ عمل کر رہے ہیں، اگر 75 برس کی عمر ہو گئی، مگر اب تک میں نے قرآن کی کوئی کل 55 آیتوں کا معنی سمجھا اور ان پہ عمل کیا فقط 75 برس کی عمر میں. اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اب لبنان کی سڑک پہ آپ اگر چلے جائیں تو نہ جانے آپ کو کتنے 15 سال کے بچے ایسے مل جائیں گے جو کہ ہمارے یہاں کے بعض بزرگوں سے زیادہ سیاسی بصیرت اور مذہبی بصیرت رکھتے ہیں. اسی لیے ہمارے بزرگ علماء کیا کہتے ہیں کہ بزرگی با علم است نہ با سن و سال. بزرگی کا تعلق علم کے ساتھ ہوتا ہے، سن و سال سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، تو بزرگی کا تعلق تو علم کے ساتھ ہے. کتنا علم و معرفت حاصل کی ہے آپ نے، اس سے آپ بزرگ کہلاتے ہیں. بعض لوگ 75 سال کے ہو گئے ہیں مگر مینٹلی دے آر ناٹ گرون اپس، دے آر مے بی لوور دین ان دیئر مینٹل گروتھ اینڈ رشد عقلی، ان دیئر مینٹل گروتھ دے آر لیسر دین دی چلڈرن. اب بعض لوگ ابھی ہو سکتا ہے 15 سال کے ہوں، 17 سال کے ہوں، مگر رشد عقلی کے اعتبار سے، بصیرت دین کے اعتبار سے، تفقہ دین کے اعتبار سے، ہو سکتا ہے بعض 70 سالہ لوگوں سے زیادہ فہم دین رکھتے ہیں گہرائی کے ساتھ.
اسی کو کہا جاتا ہے نا تفقہ، تفقہ علم فقہ، علم فقہ عربی میں کہتے ہیں
الفہم العمیق، گہرائی کے ساتھ کسی چیز کو سمجھنا.
تو مولا امام صادق علیہ السلام نے کیا کہا تھا، تفقہ تفقہو والا فانتم اعراب، یعنی گہرائی کے ساتھ علم حاصل کرو، نہیں تو تم بادیا نشین بدوؤں کی طرح سے ہو. اعراب کس کو کہتے ہیں، صحراؤں میں رہنے والے جاہل بدوؤں کو.
گہرائی سے علم حاصل کرو ورنہ تم اعراب کی طرح سے ہو، یعنی صحرا نشین لوگوں کی طرح سے ہو، بدوؤں کی طرح سے ہو.
لوددت ان اصحابی ضربت رؤوسهم بالسیاط حتی يتفقهوا، میری خواہش ہے
کہ میرے اصحاب کے اوپر کوڑے مارے جائیں، سیات سوت کی جمع، سوت کہتے ہیں کوڑے کو، کوڑے مارے جائیں حتی یتفقہ، کہ سیکھ تو لیں گہرائی کے ساتھ علم. کتنی رغبت تھی، کتنی تاکید تھی مولا کی طرف سے کہ ان کے چاہنے والے گہرائی کے ساتھ علم سیکھیں، کانسیپٹس کلیئر ہوں. یہ نہیں کہ تقیہ کرنے کے بہانے سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہوئے ہیں.
کانسیپٹ ہی اپ سائڈ ڈاؤن ہے نا
معاشرے کے. آپ فریضہ انجام کیوں نہیں دے رہے؟ نہیں مولانا ہم تو تقیہ کر رہے ہیں، کہ ہمارے تو مولانا نے تقیہ کیا تھا.
اچھا تقیہ کا یہ معنی سکھایا تھا کیا مولانا نے آپ کو؟ امام صادق علیہ السلام تو فرمائیں گے تقیہ تو دینی و دین و آبائی، تقیہ میرا دین ہے، میرے آبا و اجداد کا دین ہے، سارے ائمہ نے تقیہ کیا. تقیہ کے بارے میں کیا لکھا ہے ہمارے محققین نے، فقہا نے، کہ تقیہ حفظ دین کا نام ہے، حفظ جان کا نام نہیں ہے. تقیہ دین بچانے کا نام ہے، جان بچانے کا نام نہیں ہے. جب مولا کہہ رہے ہیں کہ تقیہ میرا دین ہے، میرے آبا و اجداد کا دین ہے، سارے اماموں نے تقیہ کیا، یعنی دین کو بچایا، سب شہید ہو گئے، اسلام بچ گیا، جان نہیں بچائی. یہاں جانے بچا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم تو مولا کی سیرت پہ تقیہ کر رہے ہیں. دیکھا آپ نے کانسیپٹ اپ سائڈ ڈاؤن. کیوں کہا تھا میرے مولا نے تفقہوا فی الدین، گہرائی سے علم حاصل کرو. اب یہ ہماری عجب مجبوری ہے کہ ہم جب علاج معالجہ کرانا ہو تو ہم اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. ٹھیک ہے نا، آپ ایم بی بی ایس کر کے آ بھی گئے ہوں پاکستان سے یا ہندوستان سے، یہاں تو آپ کلینک نہیں کھول سکتے جب تک آپ نے یو ایس ایم ایل ای کا امتحان کلیئر نہ کیا ہو. یو ٹرائی ٹو ایشو اے پرسکرپشن ٹو اے سک پرسن وداؤٹ کلیئرنگ دا ایگزامینیشن آف دا یو ایس ایڈمنسٹریشن اینڈ پروبلی دس از گوئنگ ٹو لینڈ یو بہائنڈ دا بارز، ایون مے بی پاسبلی اٹس اے فیلونی ان سم آف دا کنٹریز، ازنٹ دیٹ رائٹ؟ یو کانٹ سے ویل آئی ایم این ایم بی بی ایس ڈاکٹر فرام پاکستان اور انڈیا. Whoever you may be, but when you are in a land, you have to follow the regulation. You need to be certified by the administration of the land. ایسا ہی ہے نا، دیکھو میں outrageous باتیں تو نہیں کر رہا نا، ایسا ہی ہو رہا ہے نا. ہم وکیل کے پاس جاتے ہیں تو ہم بہترین سے بہترین وکیل ڈھونڈتے ہیں، مگر جب دین کی بات آتی ہے، گھر کی تعمیر کرنی ہو تو ہم اچھے سے اچھا آرکیٹیکٹ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مگر جب دین کی بات آتی ہو تو آپ کوئی پرواہ نہیں ہے. حوزہ علمیہ میں، کسی بھی حوزے میں پڑھے ہیں نہیں پڑھے ہیں، کئے برس پڑھے ہیں، پڑھا بھی ہے کہ نہیں پڑھا ہے، یوں ہی خود سے وال مارٹ سے جا کے امامہ خرید لیا، تو بھی ہم تو بٹھا دیں گے. کیونکہ بعضے لوگ تو کہتے ہیں مولا مولا ہمیں تو مجلس حسین سے مطلب ہے، کوئی بھی پڑھے. میں نے کہا یہ کیا کہہ دیا آپ نے، یہ کیا کہہ دیا آپ نے، کوئی بھی پڑھے. کیوں کہا تھا میرے مولا حسن مجتبیٰ نے حضرت ابو بکر سے، اترو میرے بابا کے ممبر سے نیچے، بیٹھے رہنے دیتے؟ بیٹھے رہنے دیتے؟ اگر ممبر پہ بیٹھنے کے لیے کوئی اہلیت درکار نہ تھی تو کیوں کہا تھا حسن مجتبیٰ نے اترو میرے بابا کے ممبر سے نیچے؟ یعنی ہر چیز میں ہم بڑے پرٹیکولر ہیں. اپنا بچے کا گھٹنے میں تکلیف ہو جائے تو اچھے ڈاکٹر سرجن کے پاس جائیں گے، لائر اچھا ڈھونڈیں گے، ہر چیز میں پرٹیکولر ہیں. دین کے معاملے میں آ کے بازے پڑھے لکھے لوگ بھی ایسی پالیسی، ایسا موقف اختیار کرتے ہیں جو کہ غیر پڑھے لکھے لوگوں کے مشابہ ہوتا ہے، بلکہ شاید بعض صورتوں میں بدتر ہوں ان سے. ایک صاحب تو کہنے کہ بھائی مولانا میں تو ساری زندگی وکیل تھا، تو وکالت تو میری فلاں ملک میں چلی نہیں، تو پھر کسی دوست نے مشورہ دیا کہ بھائی تم مجلس کیوں نہیں پڑھ ڈالتے، یعنی ممبر تو بڑا لاوارث سی چیز ہے، تو تم شروع کر لو. تو میں نے دوست کے مشورے پہ مدلسے پڑھنا شروع کر دی، تو بڑی اچھی چل گئی میری مدلسے ہے، تو اب تو میں مدلسے ہی پڑھ رہا ہوں. آپ نے اب چونکہ ہمارے یہاں تو پورا دین 10 دن میں سیکھا جاتا ہے، اب بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ جو 10 دن کے علاوہ سارے سال نظر نہیں آتا ان کا چہرہ مبارک، کتابیں پڑھنے کا ٹائم ہے نہیں. ٹھیک ہے نا، ہماری اصول، ہماری 4 حدیث کی امہات الکتب کا نام پوچھ لیجئے، کتنے لوگ ہیں جن کو 4 کتابوں کا نام تک پتا ہے؟ حدیثوں جو اس کے کانٹینٹس ہیں، اس کے محتویات ہیں کتابوں کے، ان کا نام معلوم ہونا تو بات کی بات ہے، کتابوں کا نام پوچھ لیجئے، 4 حدیث کی مدر بکس کا صرف نام بتا دیجئے، کیا عدد لوگوں کو صرف نام پتا ہے؟ جب یہ کیفیت ہو معاشرے کی کہ علم کا کل مبلغ علم ہمارا موقوف ہے 10 دن کے ممبر پر،
تو اب تو ہمارا زیادہ بڑھ کے فریضہ ہے کہ جب ممبر پہ بٹھانے سے پہلے ہم یہ دریافت تو کریں کہ حضور آپ کہاں سے پڑھ کے آئے ہیں، کس مستحد سے آپ نے تفسیر کا درس پڑھا مولانا، کتنے سال آپ نے فلسفہ حکمت متعالیہ پڑھا، کس مستحد سے پڑھا فلسفہ، علم عرفان آپ نے کتنے سال پڑھا ہے مولانا، اصول فقہ کا درس خارج کتنے سال پڑھا، فقہ کا درس خارج کتنے سال پڑھا، کس مستحد سے پڑھا، منطق اصول معانی بیان بدی نحو تصریف، علم الرجال علم الدرایہ علم التراجم علم فقہ الحدیث اینڈ سو اینڈ سو فورتھ، یہاں تو سبجیکٹس کے نام بھی نہیں پتا، تو کیا امتحان لیں گے کسی عالم کا جب اس سبجیکٹس تک کا نہیں پتا کہ جو حوزہ علمیہ میں کیا سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں. اس لیے میں ہمیشہ مومنین سے کہتا ہوں اپنی روحوں پر احسان کیجئے، خود سے ڈیسائیڈ کرنا چھوڑ دیجئے، آپ کا فریضہ یہ ہے کہ آپ کسی نہ کسی صاحب علم صاحب تقوی عالم سے رجوع کریں کہ وہ آپ کے لیے علماء کو فراہم کرے، کیونکہ عالم عالم کو بہتر جانتا ہے، آپ عالم کو نہیں پہچانتے. یہ بڑی ذمہ داری ہے، یہ نہیں کہ ہم ہر کس و ناکس کو ممبر کے اوپر بٹھا دیں، یہ نہیں کہ کل نعوذ باللہ شمر لعین آ جائے تو ہم اس کو بھی بٹھا دیں کہ لاؤ میں نے تمہارے حسین کو قتل تو کیا تھا مگر آج تم لوگوں کی خاطر میں کچھ مسائل پڑھ ہی ڈالوں، بٹھا دیں گے کیسے ان کو؟ یا کوئی بد کردار کوئی فاسق و فاجر آ جائے اس کو بالکل بھی نہیں بٹھایا جائے گا. ضوابط ہیں، اصول ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ضروری ہے، ہر پروفیشن کے لیے کچھ ضوابط ہوتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کہ الینوائے کی کوئی یونیورسٹی ایسٹرو فزکس پر درس پڑھانے کے لیے کسی باربر کو بلا لے؟ یو مسٹ بی کڈنگ، بیکاز پیپل ان دا یونیورسٹی دے آر سیریس پیپل، دے ہینڈل دیئر جاب پروفیشنلی، سو دے ڈیزرو ٹو پراسپر بیکاز دے ہیو پرنسپلز. But we don't deserve to prosper because we have lost the principles. Because we can allow just anybody who can come and please us or to sit on the member because all we need is a religious entertainment. Ek saab kehne lage na mana maza nahi aaya aapki majlis mein. Maine kaha main religious entertainer nahi hu. I'm not an entertainer. مجلس انٹرٹینمنٹ کا نام بھی نہیں ہے، مجلس تو ذکر رسول اہل بیت کا نام ہے کہ جو ہمارے لیے باعث شرف و فضیلت اور وسیلہ نجات ہے. لہذا حلال و حرام، فضائل اہل بیت، مناقب اہل بیت، تعلیمات شریعت، معارف قرآن و حدیث، بلند پایا تعلیمات، اور ہماری ویلیوز اور کانسیپٹس اور پرنسپلز کو صحیح شکل میں پیش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی نسل کو رسول و اہل بیت کے دین کے اوپر پروان چڑھا سکیں. رسم و رواج سے بچوں کا دین نہیں بچتا، بچوں کا دین قرآن و اہل بیت کی سکھائی ہوئی کنکریٹ ایویڈنسز اور براہین برہانوں کے ذریعے بچتا ہے
تاکہ میرا بچہ دفاع کر سکتا ہے رسول اہل بیت کا اور فخر محسوس کرے. اس سے نہیں دین بچتا کہ نہیں مولانا میرا نام تو سید ہے، آپ مجھے ورک پلیس پہ کال کریں تو سید نہیں کہیے گا، کال می سیم. میں نے کہا میں اگر آپ کو ورک پلیس پہ کال کروں گا تو میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں کہوں گا تو آپ کو سید ہی کہوں گا. آپ چاہتے ہیں کہ میں کال نہ کروں، یہ میرے لیے ممکن ہے کہ میں آپ کو کال کرنا بند کر دوں، مگر میں اگر کال کروں گا تو میں سید ہی کہوں گا، سیم نہیں کہوں گا آپ کو. جب آپ برائے نام دین کی خدمت نہیں کر سکتے تو کام کیا کریں گے اسلام کے لیے؟ کوشش کیجئے کسی یہودی سے کہنے کی کہ مسٹر بینجامن اسٹائن برگ، اوکے واٹ ایف آئی کال یو باقر اینڈ یو وڈ لسن واٹ ہی وڈ سے ٹو یو اف یو ٹرائی سیئنگ دیٹ، ٹھیک ہے نا؟ یہ اسے ہم آئیڈینٹی کرائسس کہتا ہوں میں. ہماری کمیونٹی کے بعض لوگوں میں ایک آئیڈینٹی اپنی شناخت کا بحران ہے، ایک آئیڈینٹی کرائسس ہے، کیونکہ یہ فخر نہیں محسوس کر رہا ہمارا نوجوان کہ میں شیعہ علی ہوں. شیعہ علی ہونے میں فخر کی بات کیا ہے؟ اس کا احساس نہیں ہے اس کو. اگر احساس ہوتا ان ویلیوز کا، ان اقدار کا احساس ہوتا تو اپنی شیعی پہچان میں بحیثیت مومن پہچان کے اوپر فخر محسوس کرتا اور کبھی بھی اپنے نام کو چھپاتا نہیں. لہذا رسول اہل بیت حرام سے بیزار ہیں, اور مال کا حرام امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کہ مال کا حرام, مال کے ذریعے سے انسان کی زندگی کا کاروبار چل رہا ہے. الدنیا بالاموال والآخرہ بالاعمال, دنیا کی گاڑی مال سے چلتی ہے, آخرت کی گاڑی اعمال سے چلتی ہے. تب چونکہ دنیا کی گاڑی تو چلتی مال سے ہے, لہذا ہمیں پرٹیکولر ہونے کی ضرورت ہے. اور یہاں مال حرام آیا, وہاں بلائیں اور مصیبتیں ساتھ لے کے گھر آیا, برکت تو ہے نہیں حرام میں. ان الحرام لا ینما, حدیث کہتی کہ حرام میں کوئی گروتھ نہیں ہے. وہ ان نما, اگر گروتھ ہو بھی جائے لا یبارک فی, اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی. تو جب حرام مال گھر میں آتا ہے تو ایمان کو ساتھ لے کے سرعت سے رخصت بھی ہو جاتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا پیسہ اکٹھا کر لیں گے کما کے حرام سے, یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے خمس نہیں نکالا تو ہم رئیس ہو جائیں گے. نہیں, یہ مال دنیا بچانے سے کوئی رئیس نہیں ہوتا. مال تو اتنا ہی ملنا ہے جتنا اللہ نے مقدر میں لکھا ہے, نہ ایک پائی زیادہ نہ اوور ٹائم کرنے سے آپ کو زیادہ ملے گا اگر مقدر میں نہیں لکھا ہوا, نہ آپ کو کم کام کر لینے سے مال میں کمی آئے گی اگر مقدر میں لکھا ہو. لہذا اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے مال کے اوپر کوئی حق کسی اور کا بشمول امام صاحب الزمان علیہ السلام کا نہ چھوڑیں. کیوں جب کسی شخص نے آ کے وہ خط وہ سوال لکھ کے بھیجتے تھے نا, نائب خاص کو غیبت صغرا کے دور میں سوالات لکھ کے نائب کو دے دیے جاتے تھے, اور وہ نائب خاص امام زمانہ تک سوال پہنچا دیا کرتے تھے, اور امام کی طرف سے مکتوب شکل میں, لکھی ہوئی شکل میں جواب آتا تھا, جس کو ہم التوقیع المبارک کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, توقیع مبارک کہا جاتا ہے. تو توقیع مبارک میں کیا ہے جو مولا کی طرف سے جواب آیا, اما اموالکم, جہاں تک تمہارے مالوں کا تعلق ہے, کیا کہتے ہیں میرے مولا, فلا نقبلها الا لتطهروا, تو ہم اس کو قبول, ان کو قبول نہیں کرتے ہیں سوائے اس کے کہ تم لوگ پاک ہو جاؤ. مولا نے یہی کہا کہ تمہارے مال کو ہم اس لیے قبول کرتے ہیں تمہارا مال پاک ہو جائے. یہی کہتے ہیں نا بعض لوگ, یہ مال کو کی تطہیر ہے, ہم مال کو پاکیزہ بنانا چاہیے. مال کی پاکیزگی نہیں ہے, یہ آپ کی روحوں کی پاکیزگی ہے. یعنی حق اہل بیت کو مال, اپنے مال سے ادا کر دینا, اور حقوق الناس کو اپنے مال سے ادا کر دینا آپ کی تطہیر روح کی علامت ہے کہ آپ کی روح پاکیزہ ہو گئی ہے. اور اگر مال کا حق نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے, یہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ انسان کی روح نجس ہے, نہ یہ کہ یہ مال نجس ہے, روح نجس ہے انسان کی. اما اموالکم فلا نقبلوها, جہاں تک تمہارے مالوں کا تعلق ہے ہم قبول نہیں کرتے. الا لتطہروا, یعنی فرمایا مولانا الا لتطہر الاموال, تاکہ تمہارے مال پاکیزہ بن جائیں. نہیں, یہ نہیں کہا, الا لتطہروا یعنی تم پاک ہو جاؤ. اس کے بعد کیا فرماتے ہیں, فمن شاء فلیصل ومن شاء فلیقطع, اب جس کی مرضی جو چاہے دے دو, چاہے نہ دے قطع کر لے, جو چاہے ہم سے تعلق رکھے یعنی, اور جو چاہے ہم سے تعلق رکھے, جو چاہے ہم سے قطع تعلق کر لے. ما آتانا اللہ خیر مما آتاکم, جو کچھ اللہ نے ہمیں دے دیا وہ بہتر ہے اس سے جو کچھ تم کو دیا ہے. کس بات پہ فخر ہو رہا ہے, جو کچھ امام زمانہ کو اللہ نے پہلے عطا کر دیا وہ بہتر ہے اس کچھ سے کہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے. تو ان کو کوئی مالوں کی حاجت نہیں ہے, ہمیں حاجت ہے اپنے روحوں کو پاکیزہ بنانے کی. کہ خمس دوا کے بیٹھے ہیں جناب زہرا کا حق, اور 55 سال کے ہو گئے, اور اسی میں 2 حج بھی انجام دیے بغیر خمس ادا کیے. بولا تو آپ نے نمازیں بھی ہو گئیں, یہ بھی نہیں خیال کیا کہ جو غصبی لباس کے اندر شریعت امام صادق علیہ السلام میں نماز ہی باطل ہے. جس مال میں امام زمانہ کا حق نہ ادا ہوا ہو وہ مال غصبی نہیں ہے کیا؟ یہ تو اے بی سی ہے نا ہماری شریعت کی. تو بات پھر گھوم پھر کے تفقہ کے اوپر آئے گی کہ گہرائی کے ساتھ دین سیکھنے کی ضرورت ہے. اے بی سی دین کی بات لوگوں کو نہیں پتا کہ ابھی امام زمانہ کا حق ادا نہیں کیا اور عبادتیں انجام دی جا رہی ہیں, عبادتوں پہ عبادتیں ہو رہی ہیں, خمس کا حساب نہیں ہے. یعنی امام زمانہ کا مشن انتظار کرتا رہے، ہم تو بعد میں جا کے دیں گے، دیکھا جائے گا، بعد میں دیکھا جائے گا. تو تفقہ فی الدین نہیں ہے، خدا کا خوف نہیں ہے. اور وہ واحد ہستی بعض علماء کے نقل کے مطابق جس کو میرے مولا نے خط لکھ کر بلایا، وہ بھی ایک متفقہ فقیہ فی الدین تھے. من الحسین ابن علی الى الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر. اسی لیے کیا کہ ہمارے بڑے بڑے جید محقق علماء کیا کہتے ہیں کہ جناب ابن حبیب ابن مظاہر کا رتبہ بہت بلند ہے جناب حر سے. یقیناً جناب حر کا رتبہ بڑا عظیم ہے، ہماری جانے قربان ہو ان تمام شہداء کربلا پہ، ہم تو ان کی خاک پا کے برابر بھی نہیں ہیں، مگر سب میں درجات ہیں. یزید کی پہلے طاغوت کی نوکری کرتے رہے نا، ابن زیاد کی فوج میں شامل ہونا کیا، یزیدی کے لشکر میں شامل تھے نا، طاغوت کی نوکری کر رہے تھے نا. حبیب نے مظاہر نے تو ایک لہجے بھی زندگی بھر طاغوت کی نوکری نہیں کی. کیا مقابلہ حبیب کی نورانیت کا حر کی نورانیت کے ساتھ. تو شہداء کربلا میں بھی درجات ہیں، انبیاء میں بھی درجات ہیں، سب میں درجات ہیں. لہذا جو حبیب کا رتبہ ہے وہ کون سمجھ سکتا ہے، وہ واحد ہستی جس کو میرے حر نے تو آ کے ہمارے محققین کہتے ہیں کہ گدائی کی مورا کے سامنے اپنی بخشش کے لیے. حبیب نے مظاہر کو مولا نے خود خط لکھ کے بلایا، کیا مقابلہ حبیب کے ساتھ. من الحسین ابن علی الى الرجل الفقیہ، حسین علی کے بیٹے کی طرف سے اس مرد کی جانب کے جو فقیہ ہے، حبیب ابن مظاہر. کیا شان ہے جناب مظاہر کی. پیغمبر اکرم کی زیارت کے لیے آتے تھے نا بعض مرتبہ، اور کس شان سے اپنے بچے حبیب کو پالا جناب مظاہر سلام اللہ علیہ نے، کہ یہ آداب اور یہ سلیقہ، یہ سلیقہ اور یہ ویلیوز اور اقدار سکھائیں کہ دیکھو بیٹا، حسین کے قدموں کی خاک تمہاری آنکھوں کا سرما ہے. چنانچہ جناب مظاہر پیغمبر کی زیارت کو آئے ہوئے ہیں، اور پیغمبر نے کیا منظر دیکھا کہ جناب حبیب یہ بچے ہیں اور مولا امام حسین کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، حسین کے قدموں کی خاک اٹھا کے اپنے اوپر ڈالتے جا رہے ہیں. کس شان سے تربیت کی ہے. یہ ہے ویلیوز جو ہمیں منتقل کرنی ہے اپنے بچوں تک. پیغمبر سے رہا نہیں گیا، انہوں نے بڑھ کے جناب حبیب کے ساتھ اظہار محبت کیا. حبیب محبوب پیغمبر ہے، کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہے. لہذا اب آپ دیکھیے، ہم دیکھتے ہیں کہ امام نے خط لکھ کے بلایا، من الحسین ابن علی الى الرجل الفقیہ، اور خط میں کیا لکھا، خط میں لکھا کہ حبیب ہم نرغہ آدھا میں گھر گئے، ہم نرغہ آدھا میں گھر گئے ہیں. یہ ایک مرتبہ لکھا، اور تم وانت تعلم قرابتی من رسول اللہ، اور تم ہماری قرابت رسول اللہ کی نسبت جانتے ہو. کتنی قرابت ہے امام حسین کی آپ جانتے ہیں نا، کتنے مقرب ہیں امام حسین کہ اب کاندھے پہ سوار کرایا ہوا ہے. ایک زلف رسول امام حسن کے مبارک ہاتھ میں ہے، ایک زلف رسول امام حسن کے مبارک ہاتھ میں ہے. اب جو کہنے والے نے کہا کہ کتنی عمدہ سواری ہے، تو پیغمبر کیا کہتے ہیں، سوار کتنا اچھا ہے. یاد آئے نا کتنی قرابت ہے، کتنی قرابت ہے امام حسین کے اسلام کے ساتھ. حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. کتنی قرابت ہے. 70 مرتبہ ذکر سجدہ کو دوہرا رہے ہیں کہ حسین خود سے پشت سے اتر آئے ہیں. کتنی قرابت ہے حسین کے ساتھ. وانت تعلم قرابتی من رسول اللہ، تم میری قرابت رسول کی نسبت جانتے ہو، اگر آ سکتے ہو تو آ جاؤ. خط کو لیا، حبیب تو خوش ہو گئے مولا کا خط لے کے. یہ اصل میں مولا حسین ابن علی کی طرف سے حبیب کے اوپر احسان عظیم تھا. یہ مولا کا احسان عظیم ہے حبیب کے حق میں کہ مولا نے خط لکھا. حبیب گھر میں وارد ہوئے، زوجہ نے پوچھا کیا خبر ہے، کس کا خط آیا ہے، قاصد کس کا خط لے کر آیا ہے. اب جو زوجہ نے پوچھا تو حبیب کہتے ہیں میرے مولا حسین کا قاصد ہے. زوجہ پوچھتی ہے کہ کیا لکھا ہے میرے مولا نے، تو کہتے ہیں مولا نے لکھا ہے کہ ہم نرغہ آدھا میں گھر گئے ہیں اور تم میری قرابت رسول اللہ سے جانتے ہو.
اگر آ سکتے ہو تو آ جاؤ. تو زوجہ وہ مومنہ پوچھیے کہ اب کیا سوچا ہے؟ کہا میں سوچتا ہوں کہ تمہارا کیا ہوگا. یہ سننا تھا کہ وہ مومنہ ہے تڑپ گئی. ظاہر ہے ہر مومن سے یہ قابل برداشت نہیں ہوگا. مومنہ تڑپ گئی. ارے فاطمہ کا بیٹا تمہیں مدد کے لیے پکارے اور تمہیں میری پرواہ ہے. چنانچہ بعض روایتوں میں ہے کہ حبیب کی زوجہ نے اپنی چادر اٹھا کے حبیب پہ پھینکی، اگر تم حسین کی مدد کو نہیں جاؤ گے تو میں خود بنفس نفیس اپنے مولا کی مدد میں چلی جاؤں گی. حبیب نے کہا مومنہ میں تو تمہارا انتظار، میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا، یہ کیوں کر ممکن ہے کہ میرے مولا مجھے مدد پہ بلائے اور میں نہ جاؤں. غلام کو روانہ کیا، اپنے اسب کو بھیج کے فلا مقام پہ کوفے کے باہر انتظار کرنا. بعض علماء نے یہ بھی نقل کیا کہ اب جو حبیب کے پہنچنے میں تھوڑی تاخیر ہوئی تو اب دیکھا کہ وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ غلام اسب باوفا کے ساتھ محو گفتگو ہے. اگر میرا آقا و مولا تم پہ سوار ہونے کے لیے نہیں آتا تو گھبرانا نہیں، میں خود سوار ہو کے جاؤں گا حسین پہ جان قربان کرنے کے لیے. یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ حبیب تڑپ گئے، ارے مولا آپ کتنے مظلوم ہیں کہ غلام آپ پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے. غلام سے کہا جا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا، راہ خدا میں آزاد کرنے کو کہا. غلام کہتا یہ تو انصاف نہیں ہوا، ارے جب تک میں آپ کی خدمت میں رہا تو آپ نے مجھے رکھا، اور اب جو آپ مولا حسین کی خدمت میں جا رہے ہیں تو مجھے آزاد کر دیا، میں بھی آپ کے ہمراہ چلوں گا تاکہ اپنی جان کو مولا پہ قربان کر سکوں. حبیب نے غلام کو ہمراہ لیا. ادھر کربلا چلتے ہیں، مولا رایات تقسیم کر رہے ہیں، پرچم تقسیم کر رہے ہیں، ایک ایک کا پرچم دیا جا رہا ہے، مگر ایک پرچم ایسا تھا جسے مولا نے کنارے ہی رہنے دیا، کسی کو نہیں دیا. اب جب پوچھنے والے نے پوچھا مولا آپ نے اس پرچم کو کسی کو نہیں سونپا، کہا اس کا جو حقدار ہے وہ آنے والا ہے. اور چنانچہ اب کوفے کی سم سے گرد و غبار نمودار ہوتا ہے، حبیب ابن مظاہر وارد ہوئے. اب مومنوں نے، مولا کے چاہنے والوں نے بڑھ کے استقبال کیا. جناب فضہ شہزادی زینب نے جناب فضہ سے کہا، ظاہر ہے کہ اب تک تو شہزادی کو یہی خبریں ملی تھی نا، عمر ابن سعد کا لشکر آ گیا، اب فرا لشکر آ گیا، اب میرے بھیا کے خلاف لڑنے کے لیے فرا دستہ آ گیا. اب فضہ کو بھیجا کہ جا کے پتا تو کرے. جناب فضہ لوٹ کر آئی اور شہزادی سے کہتی ہے، ارے حسین کے بچپن کا دوست جانسار حبیب ابن مظاہر آئے ہیں. یہ سننا تھا شہزادی زینب نے فضہ سے کہا جاؤ حبیب کو میرا سلام کہنا. عزادارو عجیب جملہ ہے، عجیب مرحلہ ہے. یہ روایت میں یہ فقرہ ملتا ہے کہ جب جناب حبیب کو جا کے جناب فضہ نے سلام پہنچایا، ایک مرتبہ حبیب خاک کربلا پہ بیٹھ گئے، ایک مرتبہ خاک کربلا پہ بیٹھ گئے اور خاک کربلا کو اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالنا شروع کیا. ارے کیا محبت آ گئی کہ شہزادیاں غلاموں کو سلام کہلا رہی ہے. یہ وہی خاک کربلا ہے کہ جہاں جناب اون محمد کے لاشیں بھی رکھے گئے. آج جناب اون محمد کے سلسلے میں علم برآمد ہو رہا ہے، تابوت برآمد ہو رہا ہے. ہمارا سلام ہو شہزادی زینب کے ان لاڈلوں پر، ہمارا سلام ہو جناب جعفر طیار کے ان پوتوں پر، ہمارا سلام ہو حیدر کرار کے نواسوں پر.